بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، اس مضمون کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے شروع کی تلاوت میں، اس میں یہ ہے کہ باوجود اللہ کی کتاب دیے جانے کے، جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کے بجائے جبت اور طاغوت پر یعنی شیطان کی موافقت میں چلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور ان پر اللہ پاک کی لعنت ہے۔ مسلمانوں کے ذمہ یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ان کا ہو تو اس میں اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے وہ دیکھنا ہوگا، کتاب میں کیا بات فرمائی گئی، حدیث میں کیا بات فرمائی گئی، اس کے برخلاف اگر کسی اور راستے سے فیصلہ اپنا کروائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہے۔ جو بھی کفر کریں گے ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جب جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی جہنم سے جل کر، تو ان کی کھالوں کو ہم بدل دیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مرتبہ آدمی جل گیا تو جلی ہوئی کھال پہ گزارا کر رہا، نہیں بلکہ اس کی کھال کو بدل دیا جائے گا، پھر تازی کھال اس پہ چڑھائی جائے گی، پھر وہ جلے گی، پھر اس کو بدلا جائے گا۔ تو کلما نضجت، جب بھی پک جائے گی، جل چکے گی، تو ہم اس کی کھال کو بدل دیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ عذاب کا مزہ چکھیں اور اللہ کی مخالفت کا مزہ چکھیں، اللہ کی مخالفت کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہوں گے، اور ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو خاص سایوں میں داخل فرمائیں گے۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے حوالے کرو، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا۔ اس کا مطلب یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ کاموں کی ذمہ داریوں کو اہل کو سونپنا، جو جس کام کا اہل ہے اس کو وہ کام لگانا۔ جیسے مسجدوں کی ذمہ داری جو مسجدوں کے اہل ہیں ان کو لگانا، اداروں کی ذمہ داری جو اداروں میں اہل ہیں ان کو لگانا۔ ہوتا یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اب مسجد کی کمیٹی کے صدر، پریسیڈنٹ، سیکریٹری، کس کو بھی پکڑ کے آپ دیکھیں کہیں کے بھی سینٹر کے، کہ وہ دنیا دار آدمی ملے گا، اس کو دین سے واقفیت نہیں ہے، اس کو مسجد کے مسائل نہیں معلوم، اس کے وقف کے مسائل نہیں معلوم، اس کو نماز روزے کے مسائل نہیں معلوم، اور ذمہ دار ہے وہ، چلتی اس کی بات ہے۔ تو نااہلوں کے جب اس طرح حوالے کیے جاتے ہیں امور تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسجدوں اور سینٹروں کی حد تک نہیں ہے، یہ حکومتوں کی حد تک بھی ہے۔ یہ ذمہ دار عہدے، منسٹریاں، وزارتیں اور حکومت کی باغ ڈور، یہ جب مسلمان اہل کے حوالے کرے گا تو انتظامات صحیح ہوں گے، نااہل کے حوالے کیے جائیں گے تو انتظامات گڑبڑ ہوں گے۔ اونچے لیول سے لے کر نیچے لیول تک یہ بات ہے کہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ کام کا اہل کون ہے، کس کام سے متعلق ہے بات، اس کو اس کے اہل کو حوالے کر دینا۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ دینی مدرسوں کو، اداروں کو اور سینٹروں کو اور مسجدوں کو ہمیشہ دینداروں کو حوالے کرو۔ دنیا کی بیس پر حوالے کرنا یہ تباہی لاتا ہے۔ آج جتنا سینٹروں میں تباہی اور شیطنت مچی ہوئی ہے، اللہ کے دین کے بجائے شیطنت کا غلبہ ہے، اس کی بیس وہی ہے۔ ایسے لوگوں کو ذمہ دار بنایا ہوا ہے جن کے پیٹ میں الف نہیں ہے، با نہیں ہے، دین کا نام کوئی چیز نہیں ہے، دنیاوی تعلیم ان کے پاس بہت ہے۔ تو پھر دنیاوی تعلیم ہے تو بھائی یونیورسٹی میں جا کے صدر بنو، کون منع کرتا ہے؟ دنیاوی تعلیم تمہارے پاس ہے، کمپنی کے باس بنو، کون منع کرتا ہے؟ دنیاوی تعلیم تمہارے پاس ہے، تم دینی اداروں کے ذمہ دار بنو گے، تم مسجدوں کے ذمہ دار بنو گے، کیا بےہودگی ہے یہ؟ اور پورے مسلمانوں میں یہ بات سے چلی ہوئی صاف قرآن پاک کی مخالفت ہے۔ اللہ پاک صاحب فرما رہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، تم کو اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل کے حوالے کرو، اور جب بھی فیصلے کی ضرورت آئے تو پھر عدل کے ساتھ، انصاف کے مطابق فیصلہ کرو۔ اللہ پاک تمہیں نصیحت کرتے ہیں اس بات کو۔ ایک بات یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے علاوہ بھی بعضوں کی اطاعت کی جاتی ہے، اور وہ اللہ ہی کی طرف سے مقرر ہے. تو جو اولو الامر ہیں، اولو الامر کا مطلب ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں جو امیر المومنین ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوگا، وہ اولو الامر میں دنیاوی معاملات میں آتا ہے. دینی معاملات کے اندر جو دین کے ترجمان ہیں، جو فقہا ہیں، جو مجتہدین ہیں، جو قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے بتانے والے ہیں، ان کی اطاعت کرو، اولو الامر کے اندر وہ آئیں گے. گھریلو زندگی کے اندر گھر کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، وہ اولو الامر میں آتا ہے گھر کی حد تک. اسی طرح سے کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں اور دوسری جگہوں میں جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ اولو الامر میں آتا ہے اس حد تک. اسی لیے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ شرعی امور میں، یعنی اگر شریعت کے خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے، تو جس کمپنی میں آدمی کام کرتا ہے اس کے باس کی اطاعت واجب ہے شرعاً اس کے ذمے. خلاف شریعت بات کا وہ حکم نہ دے شریعت کی شرعی حدود کے اندر. ایسے ہی اداروں کے اندر جو ذمہ دار اولو الامر ہے اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے. تو اولو الامر ایک لفظ ہے جو بہت جامع لفظ ہے قرآن پاک میں، اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، لیکن ایک کامن سی بات جو موٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مجتہدین آ گئے فقہ میں بات ماننے کے واسطے، اس میں خلفاء اور بادشاہ آ گئے سیاسی معاملات میں بات ماننے کے واسطے، دنیاوی معاملات میں بات ماننے کے واسطے، اور اپنے اپنے سرکل میں ذمہ دار آ گئے جن کے ماتحت ہم کام کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرو. کوئی معاملہ ایسا آ جائے کہ جس میں نزاع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں اصل مسئلہ شریعت میں کیا ہے وہ دیکھنا، اس میں پھر باس کو نہیں دیکھنا، پھر ماتحت کو نہیں دیکھنا، پھر تو یہ دیکھنا کہ شرعی مسئلہ کیا ہے. جب شرعی مسئلہ سامنے آ جائے علماء کی طرف سے تو پھر اس کے مطابق دونوں بھی اس پہ راضی ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جب بلایا جاتا ہے تو اس سے اعراض کرنے والے صرف منافقین ہوتے ہیں. کتنا سخت جملہ ہے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. جب اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم منافقین کو دیکھو گے کہ وہ اعراض کرتے ہیں. اس کا مطلب ایمان والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی طرف ان کو بلایا جائے تو وہ مان جائے. اللہ کے رسول کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام آپ کر رہے ہوں، میں کر رہا ہوں، اس میں کوئی ناجائز کام میں کر رہا ہوں، کسی نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی یہ ناجائز ہے، جائز اس میں ایسا ہے، کوئی حرام کام ہو رہا ہے، کہ یہ کام حرام ہے، یہ حلال ایسے ہوتا ہے، اس میں فرض یہ ہے. بس اللہ کی طرف بلانا یہی ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی طرف بلانا یہی ہوتا ہے. اس وقت میں اگر آدمی اڑ جاتا ہے اپنی غلط حرکت پر تو وہ منافقین میں سے ہے. اس کو خاص منافقین کے اعمال میں بیان کیا گیا ہے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. اس لیے میرے بھائیو، قرآن پاک پر عمل کرنے کے واسطے اندر سے ایک جذبہ چاہیے، پہلے سے ایک پریپریشن چاہیے ہوتا ہے کہ اندر ایسا جذبہ بنے، ایسا مزاج بنے کہ جب اللہ کے حکم کی بات سامنے آئے تو آدمی اس موقف میں ہو کہ وہ اپنے ناجائز حرکت کو چھوڑ کے جائز پہ آ سکے. جب اندر یہ چیز ہوتی ہے پھر آدمی کر سکتا ہے، ورنہ جیسے میں اور آپ کا معاملہ آج ہے کہ باوجود معلوم ہونے کی ہمت نہیں کر پاتے ہم، وہی مخالفت ہی ہو رہی ہوتی ہے. وہ جو جذبہ آتا ہے اس کے لیے آدمی کو تیاری کرنی پڑتی ہے، جان و مال قربان کرنا پڑتا ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگانا پڑتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں وقت لگانا پڑتا ہے، دین سیکھنا، جذبہ بنانا پڑتا ہے مزاج کا، پھر وہ کیفیت آتی ہے. مسلمانوں کو قتل کرنے کی سخت ممانعت ہے، بہت بڑا اس کا گناہ بیان کیا گیا ہے، یہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا چاہیے. فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تو غلطی سے ہی قتل کر سکتا ہے، جان بوجھ کے کرے یہ مسلمان کر ہی نہیں سکتا، اللہ پاک فرما رہا ہے. اور یہ فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرے گا تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، ہمیشہ کے لیے. وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غصہ ہوگا، ولعنہ، اور اللہ پاک کی اس پر لعنت ہوگی، واعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ کافر کی سزا بھی ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اور جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے والے کی سزا بھی ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو فرمایا کہ دو صورتیں ہیں اس کی, ایک یہ کہ مسلمان کا قتل جائز سمجھ کے کر رہا ہے, مسلمان کا قتل جائز سمجھ کے کر رہا ہے تب تو وہ کافر ہو گیا. جب کافر ہو گیا تو کافر کی جو سزا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. کسی بھی مسلمان کا قتل جائز نہیں ہوتا. نہیں, ہمارے بڑے نے آرڈر دے دیا ہے مسلمان کو قتل کرو, بڑے کا بھی تو ایک بڑا ہے, اس بڑے کے بڑے کو دیکھنا پڑے گا. ہم تو اس بڑے کے بندے ہیں, حکم دینے کے بعد میں ہمیں شریعت بھی دیکھنی پڑے گی. یہ نہیں آرڈر از آرڈر, ایسا نہیں چل سکتا اسلام میں. اس کے بعد یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے. ایک تو یہ بات فرمائی گئی کہ جائز سمجھتا ہے اگر وہ, تب تو وہ خود ہی کافر ہو گیا, کافر کی جو سزا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اور اگر وہ ناجائز سمجھتا ہے, مسلمان کا قتل تو ناجائز ہی سمجھتا ہے, لیکن بس ہو گئی غصے میں غلطی میں بات ہو گئی, غلطی سے مراد غصے میں آپے سے باہر ہو گیا, مرڈر کر دیا کسی کا, تو پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خالدین سے مراد ہے مکث طویل, یعنی بہت ہی لمبی مدت, اتنی لمبی مدت کے لیے وہ آدمی جہنم میں ہوگا کہ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایمان ہونے کی وجہ سے نکلے گا, مگر اتنی بہت ہی دیر کے بعد. عام گناہوں کی سزا جیسی اس کی سزا نہیں ہے, بلکہ اس کی سزا تو بہت خاص ہے کہ ایسا لگے گا جیسا کہ کافر کی سزا جیسی ہوتی ہے ویسی سزا اس کی ہے. بہت سختی سے روکا گیا ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی جان کو ضائع کرے ناحق, اور اگر غلطی سے کرے تو پھر اس کی جو مکافات ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اس میں دو غلطیاں ہوتی ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع کرنا کہ اللہ کی جان کو ضائع کیا, ایک اس آدمی کا نقصان کرنا, اس کے ورثہ کا نقصان کرنا, جس جو مقتول کے جو ورثہ ہیں, جس کا مرڈر ہوا اس کے جو ریلیٹیوز ہیں, اولاد ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, ان کا جو نقصان ہوا تو ان کے نقصان کی تلافی کے واسطے مال دینا ہوتا ہے, اس کو دیت کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ میں جو غلطی ہو گئی ہے اس کی معافی کے واسطے غلام آزاد کرنا ہوتا ہے. وہ بھی کب ہے؟ جبکہ غلطی سے اگر قتل ہو گیا ہے. غلطی سے قتل کا مطلب یہ ہے کہ ہرن کے شکار کو گئے, ایک آدمی کھیت میں جھکا ہوا تھا, ہرن سمجھ کے اس پہ فائر کر دیا, قریب جا کے دیکھے تو کیا وہ ہرن نہیں تھا, وہ تو بیچارہ کھیت میں کام کر رہا تھا ایک آدمی, اس کو جھاڑیوں میں سے ہرن سمجھ لیا, ایسا ہو جاتا ہے. یا اسی طریقے پر مار رہے تھے ایک جگہ, لگ گئی ایک جگہ, اس کو جو ہے نا غلطی سے قتل کہتے ہیں. اس کی بہت سی تفصیلات ہیں. ایک مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس ملک میں بھی ہو, جہاں بھی ہو, وہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے. اگر کسی وجہ سے اس نے دین پر عمل نہیں کیا تو فرشتے اس سے کہیں گے مرتے وقت میں کہ تم لوگ کس حالت میں تھے, تو وہ جواب دیں گے کہ ہم مجبور تھے, جو دین ہے ہماری جو ذمہ داری تھی ہم اس کو نبھا نہیں سکے چونکہ ہم مجبور تھے. تو فرشتے کہیں گے اللہ کی طرف سے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی, وہاں رہنے کی کوئی مجبوری تھی تمہاری؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین اتنی ہی تھی جتنی جگہ جس جگہ پر آپ تھے؟ اگر تم کو دین پر چلنے کو دیا جا رہا ہے, تم دین پر چل سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے, پیسے بھی کماؤ, جاب بھی کرو, نوکری بھی کرو, لیکن اگر تم دین پر نہیں چل سکتے تھے تو پھر جاب کرنے کی, پیسے کمانے کی اجازت نہیں ہے, کسی اور جگہ جاؤ جہاں پہ دین پر چل سکو, پھر جاب بھی کرو, نوکری بھی کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاولائک مأواہم جہنم, ان کے اس عذر کو سنا نہیں جائے گا, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, ان کا عذر سنا نہیں جائے گا. یہ کتنی اہم بات ہے, یہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ نزاکت کی ہے. اسی لیے بزرگوں نے اس بات کو فرمایا ہے کہ اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ دین کی محنت کرتے رہیں. بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ندوی جب یہاں آئے تھے شکاگو, تو ایم سی سی میں جب انہوں نے بیان کیا تھا, اس میں ایک بات انہوں نے کہی تھی, یہ فرمایا تھا کہ اگر مسلمان دین کی محنت میں حصہ لیتا رہے تو اس کو اس ملک میں رہنا جائز ہے, ورنہ اس ملک میں رہنا حرام ہے. ضرور مجھے اور آپ کو کسی نہ کسی دینی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا ہے, اللہ کے راستے میں جانا, جماعت میں کام کرنا, اداروں کے ساتھ میں لگے رہنا, علماء کے ساتھ لگے رہنا, اپنا پیسہ لگاتے رہنا, اپنا وقت لگاتے رہنا, اس کے ساتھ میں جاب کرنا حلال ہے, ڈالر کمانا حلال ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر حرام ہے یہاں کا قیام. تھوڑا اس کو سنجیدگی سے لیجئے, سوچئے اس بات کو کہ یہ بات بڑے فرما رہے ہیں, تحقیقی لوگ فرما قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے ہے دیکھ لیجیے آج ہی آپ نے سنا ہے ہمارے سامنے کیوں سنایا جا رہا ہے ہمیں ہمارے اللہ پاک اپنے سامنے کھڑا کر کے سنوا رہے ہیں میرے سامنے کھڑے رہ کے سنو پتہ نہیں گھر جا کے تم لوگ کرتے ہوتا نا آپ اپنے گھر میں بچے کو جو جب جو ہے نا ہوم ورک کراتے ہیں تو میرے سامنے کر ورنہ تو بولے گا کہ ہاں میں نے کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر تو بول ہی نہیں سکتے آپ گھر میں رہ کے بھی کہ ہاں میں نے کر لیا نہیں کر لیا لیکن ان کا ایک ان کی مہربانی کا ایک نظام ہے نہیں رمضان میں کھڑے رہو میرے سامنے نماز میں ایک پڑھے گا باقی سب سنتے رہو غور سے اس میں یہ بات سنائی جاتی کیوں بھائی اس لیے سنائی جاتی ہے کہ مسلمان کو جب بار بار ایک بات سنائی جائے گی بتائی جائے گی تو مسلمان کا دل دل ہے پتھر نہیں ہے وہ مانے گا وہ لے گا یہی وجہ ہے کہ لے رہے آہستہ آہستہ مسلمان لے رہے ہیں اس بات کو تو ذرا جلدی لینا ہے ہم کو اس واسطے کہ اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اس میں ایکسپشن کس کو ہے اس میں ایکسپشن ان بوڑھے لوگوں کو ہے اور عورتوں کو ہے اور بچوں کو ہے جو نکل نہیں سکتے اپنی جگہ سے کتنی اللہ پاک کی طرف سے میرے دوستوں رعایت ہے دیکھیے آپ فرمایا کہ ایسی جگہ اگر بوڑھے پھنس جائیں عورتیں پھنس جائیں بچے پھنس جائیں ادھر گیا بچے پھنس جائیں تو پھر لا یستطیعون حیلہ وہ نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے اور پھنس گئے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر دین پر بھی نہیں چل سک رہے ہیں ان کے ساتھ اتنا سخت مواخذہ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے علاوہ ہیں ان کو نہیں ہے رعایت اس معاملے میں اور فرمایا کہ ومن یہاجر فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں نکل پڑے یجد فی الارض مراغم تو پھر زمین میں وہ گنجائش پائے گا اللہ پاک اس کو گنجائش نکالیں گے برابر اور جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل پڑے اپنے گھر سے اور اللہ کی نیت اس کی اللہ کو راضی کرنے کی ہو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی ہو اس کو موت آ جائے پھر تو اللہ پاک کے ذمے اجر واقع ہو گیا اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ پاک اس کو اجر عطا فرمائے گا ثواب دے گا اور مغفرت فرمائے گا اللہ بہت معاف فرمانے والے ہیں رحم فرمانے والے ہیں قصر کی نماز کا مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے آج آپ کو جو پڑھا گیا ہے اس کے بعد بہت دور تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے میں نے بتایا تھا کہ واقعات موجود ہیں چونکہ سورہ مائدہ ہے سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ کی تلاوت کی گئی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک عجیب آج بات سننے کے دوران ذہن ادھر گیا میرا عام طور پر میں پہلے سے کوئی تیاری نہیں کرتا وہ جو امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی وقت ذہن میرا کام کر لیتا ہے تھوڑا بہت جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیونکہ آپ حضرات کی دعا سے برکت سے اتنا ہے کہ یہ بالکل ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے اور کتاب پڑھنا ہے ایسے یہ کتاب فوراً اللہ پاک سمجھا دیتے ہیں کیا بولی جا رہی بات کیا نہیں اس میں جو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں اس کا ایک تسلسل ہے بہت لمبا چوڑا اس میں یہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ اور دوسرے آسمانی مذہب والوں کے درمیان میں اگر مسلمان پہنچے تو ان کی پالیسی کیا ہے طریقہ کار کیا ہے اس کے اصول ضابطے کیا ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے بڑی مجھے بھی تھوڑا سا حیرت ہوئی کہ اللہ پاک نے کس اسلوب سے بیان فرمایا یعنی یہ ہے کہ اگر فرض کرو ہم آئے یہاں پر امریکہ میں یا ہمارا کوئی ریلیٹیوز آ رہا ہے تو جیسے یہ ہوتا ہے کہ میں امریکہ جا رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے وہاں پہ کسی کو ہوتا ہے بھائی تھوڑی سی انگریزی اچھی آنی چاہیے کیونکہ اس کے بغیر جاب نہیں کر سکتے جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری ہونی چاہیے یہ ہے کہ جو ڈپلوما ہے جو جاب میں کرنے جا رہا ہوں اس کے پیپر صحیح ہونا چاہیے جیسے ان چیزوں کا پریپریشن ہے ایسے یہ ہے کہ میں جس دنیا میں جا رہا ہوں جن غیر مسلموں میں جا رہا ہوں جن اہل کتاب میں جا رہا ہوں ان اہل کتاب کے متعلق ہدایات کیا ہیں ایک مسلمان کو مجھے ان کے ساتھ میں دوستی اور تعلقات کی نوعیت کیسی رکھنی ہے ان لوگوں کے باتیں کیا ہیں ان کے حالات کیا ہیں ان کے واقعات کیا ہیں ان کے پیغمبروں کے ان کے ساتھ میں واقعات کیا ہیں ان کے بلیوز اور ان کے عقیدے کیا ہیں ایک ایسے انداز میں بیان کیا گیا ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے واقعات کو اور خود عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے برتاؤ کو مسلمانوں کے ساتھ میں جو پیچھے رہا ہے اور ان کے اس برتاؤ کو جو مسلمانوں کے ساتھ میں آگے آنے والا ہے وہ ہے حیرت کریں گے آپ وقت نہیں ہے کہ جو آگے یہ مسلمانوں کے ساتھ میں کرتے ہیں کریں گے جس کو اس وقت 1400 سال پہلے بیان کیا گیا وہ ہے اس میں یہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ میں اور جب یہ مسلمان ان لوگوں کے بیچ میں ہو تو وہ کس طریقے سے ہو اس کی پالیسی کیا ہو طریقہ کار کیا ہو کس حد تک وہ مدارات کر سکتے ہیں کس حد تک وہ موالات کر سکتے ہیں موالات کہتے ہیں دوستی کرنے کو مدارات کہتے ہیں ظاہری اخلاق برتنے کو تو ظاہری اخلاق برتنے کی حدود کیا ہیں اور ولایت اور دوستی کی حدود کیا ہیں اور آخر میں پھر ان سب واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فرمایا کہ ہر ایمان والے کی کا ولی, ہر ایمان والے کا دوست اللہ ہے, اللہ کا رسول ہے, اور وہ مسلمان ہے جو نماز اور روزے کا پابند ہے. عجیب بات ہے, یہ بھی نہیں فرمایا کہ مسلمان ہیں, چونکہ اللہ پاک یہ تو علم مبارک میں ہے کہ مسلمان بھی تو بہت سی قسموں کے ہیں. تو کون سا سرکل ہے میرا اٹھنے بیٹھنے کا, ملنے جلنے کا, فنکشنوں میں دعوت دینے کا, بلانے کا, خود جانے کا, دوستی کا, میرے بچوں کی دوستی کا سرکل کون سا ہے؟ فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ لوگ ہیں, اللہ ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز ادا کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ رکوع کی کثرت کرنے والے ہیں, یعنی نوافل کا, نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں, جو ہماری اپنی زبان میں پابند مسلمان. تو پابند مسلمانوں میں بھی غیر پابند مسلمان سے دوستی نہیں اپنی, وہ ہمارا ولی نہیں ہوتا, بھلے سے رشتے دار ہو, بھلے سے اپنے ہی لوگ آگے جمع ہو گئے ہوں, نہیں ہے وہ ہمارے رشتے دار, ہمارا سرکل نہیں ہوتا, ہماری وہ فیملی ہے ہی نہیں سمجھنا. خونی رشتہ ہونے کی وجہ سے ذرا خیر خیریت پوچھ لیا, دکھ درد میں کام آ گئے, خوشی میں خوشی کا اظہار کر دیا, غم میں غم کا اظہار کر دیا, رف ذرا روکھا معاملہ دور دور سے جو ہے وہ کرنے کا ہے بس. بقیہ ہمارا, ہماری گہری دوستی, ملنا جلنا, آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, جب تک مسلمانوں کی اپنی فیملی مذہبی نہیں ہوگی اس وقت تک مسلمان مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اس کے بچے مسلمان ہونے کی حیثیت سے گروتھ نہیں ہو سکتے. اس لیے ہماری فیملی کون سی ہے؟ پابند مسلمان ہے, انہی کے ساتھ اپنی دوستیاں بناؤ, انہی کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو, اور اپنی فیملی نئی ڈیولپ کرو. ایک فیملی وہ ہے جو اپنے انڈیا پاکستان میں, ایک فیملی وہ ہے جو یہاں ہمارے پاس آ گئی ہے اپنے اس ملک کے اندر. ان یہ دونوں بھی ہمارے حقیقی فیملی نہیں ہوتے. ہاں ان میں جو مذہبی ہیں تب تو وہ ہمارے فیملی ہیں, لیکن اگر وہ مذہب سے دور ہیں, حلال حرام کی تمیز ان کے پاس نہیں ہے, تو پھر ہماری وہ فیملی نہیں ہوتی. ہماری فیملی وہ ایمان والے ہیں جو مذہبی ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ, پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو اس طرح سے اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ میں دوستی رکھتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے غلبہ رکھا ہے, ایسے ہی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی, ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی حمایت ان لوگوں کے ساتھ میں ہوگی. اس مضمون کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. حق تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلي هواتمها علينا. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, وجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا, وجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا, واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.